يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیو دوستو گول جامع مسجد غلام محمد آباد فیصل آباد کے غیور مسلمانوں آج کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں تقریر کی غرض سے حاضری ہوئی ہے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب، ہمارے مخدوم اور بزرگ ہیں، ان کے بیرون ملک سفر کی وجہ سے یہ آج 6 نومبر کا جمعہ متعین ہوا ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو دنیا میں مدح صحابہ کو فروغ دے رہی ہے اور سپاہ صحابہ کے پروگرام کے 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے مدح صحابہ کا فروغ، یعنی صحابہ کرام کی تعریف کرنا، صحابہ کرام کے کارنامے بیان کرنا، صحابہ کرام کی بات پوری دنیا میں پھیلانا، صحابہ کے کارناموں کو اجاگر کرنا، نئی نسل کے سامنے صحابہ کرام کی کہانیاں بیان کرنا، صحابہ کرام کے معارف سے بنجر قلوب کو آباد کرنا، صحابہ کرام کی عظمتوں کی روشنی سے اندھیروں میں چراغاں کرنا. میرے بھائیوں، یہ سپاہ صحابہ کا عظیم موقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدح صحابہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ رد قدح صحابہ کا اظہار، یعنی صحابہ کرام کی جو شخص برائی بیان کرے اس کی تردید کرنا، صحابہ کو جو شخص برا کرے اس کی رد کرنا، جو تنقید کرے اس کی تردید کرنا، جو تنقیص کرے ان کی تکفیر کرنا، جو سب کرے ان کا راستہ روکنا، اور جو کتابیں لکھیں اس کتابوں کے خلاف احتجاج کرنا، جو زبان کھولے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہمارے 2 مین مقاصد. اور یہ 2 اہم مقاصد کیوں ہیں؟ ایک مقصد ہے مدح صحابہ کا فروغ، اس کو آپ یاد کر لیں. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ سپاہ صحابہ کا موقف کیا ہے، کیا چاہتی ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ کیوں جلسے کرتے ہیں، یہ کیوں احتجاج ہوتا ہے، کیوں تقریریں ہوتی ہیں، کیوں پروگرام بنائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 نقطوں کو یاد رکھیں، بہت سارے الجھنیں حل ہو جائیں گی، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اگر آپ میری ان باتوں پر غور کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کافی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تفصیل سے گفتگو ہو. ٹھیک ہے، ہمیں برستی ہوئی گولیوں میں بھی تھوڑا ٹائم ملا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کھل کر مدح صحابہ کا فروغ بھی ہو اور رد قدح صحابہ کا اظہار بھی ہو. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی مدح ہم کیوں کرتے ہیں اور صحابہ کے دشمنوں کی تردید کیوں کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، خدا کی بات کرو، نبی کی بات کرو. یہ صحابہ کرام تو تیسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر والوں کی بات کرتے ہو. پہلے نمبر پہ خدا ہے، دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ ہے، تو ان دونوں نمبروں کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پر ہمیں لے جاتے ہیں. پہلے نمبر پہ قرآن ہے، دوسرے نمبر پر حدیث ہے، صحابہ تو تیسرے نمبر پر ہے. تم تیسرے نمبر والے کی بات کرتے ہو، پہلے نمبر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے جو ایک خاموش ذہن کے عام پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں ابھرتا ہے یا نہیں، کہ بھی تم تیسرے نمبر کی بات کرتے ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو تیسرا نمبر ہے اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو پہلے 2 نمبر ہیں ان پہلے 2 نمبروں کو منانے کے لیے تیسرے نمبر کی بات ضروری ہے. پہلے 2 نمبر جو ہیں یہ نہیں مانے جاتے،
اگر تیسرا نمبر نہ ہو، پہلا نمبر خدا، دوسرا مصطفیٰ، تیسرا صحابہ، ٹھیک ہے، پہلا نمبر قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا صحابہ، ٹھیک ہے، تو نمبر کتنے ہیں؟ تین. تو تین نمبروں میں پہلا نمبر خدا، دوسرا مصطفیٰ اور تیسرا صحابہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ خدا کی بات نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں کرتے، نبی کی بات نہیں کرتے، صحابہ کی بات کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کیسے اللہ کی بات کروں، میں کیسے مصطفیٰ کی بات کروں، کہ اللہ کا راستہ جس نے بتایا وہ کافر ہو تو اللہ تک پہنچیں گے کیسے، اور جس نے مصطفیٰ کا راستہ بتایا اگر وہ کافر ہو تو مصطفیٰ تک پہنچیں گے کیسے. میرے بھائیوں یہ اصول یاد رکھیں کہ خدا کی ساری الوہیت جو ہے، ساری خدا کی الوہیت اور خدا کی ربوبیت، خدا کی خالقیت، خدا کی قدوسیت، خدا کی مالکیت، خدا کی کبریائی، خدا کی بزرگی، ساری کی ساری محمد مصطفیٰ کی گواہی پر کھڑی ہے. کس پر کھڑی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی گواہی پر کھڑی ہے. ساری خدائی کس پر کھڑی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی گواہی پر. اور محمد مصطفیٰ کی نبوت، محمد مصطفیٰ کی رسالت، محمد مصطفیٰ کی رحمت، محمد مصطفیٰ کی عظمت، محمد مصطفیٰ کی بلندی، محمد مصطفیٰ کی رانائی، محمد مصطفیٰ کے کمالات، محمد مصطفیٰ کے اوصاف، محمد مصطفیٰ کا حسن، محمد مصطفیٰ کا جمال، محمد مصطفیٰ کا ساری کائنات میں بڑا ہونا، یہ صحابہ کی گواہی پہ کھڑا. خدا کی خدائی مصطفیٰ کی گواہی پہ، اور مصطفیٰ کی مصطفائی صحابہ کی گواہی پہ. اگر خدا تلاش کرنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ، مصطفیٰ تلاش کرنا ہے تو صحابہ کے دروازے پہ آؤ. اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں، اس کے بغیر کوئی ہے راستہ؟ میرے بھائیوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن سے کہتا ہوں کہ اے قرآن تم بتاؤ. تو قرآن نے بڑی عجیب بات کہی کہ 124,000 انبیاء خدا کی خدائی کے گواہ ہیں، خدا کی خدائی کے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ کے ان کا ذکر کیا، بطور شاہد کے ان کا ذکر کیا، بطور دلیل کے ان کا ذکر کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منوانا تو تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو منوانا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھا ہر نبی کا ذکر بطور گواہ کے کیا، بطور دلیل کے کیا، بطور شاہد کے کیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ روح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اگر آدم کے لوگوں کو، آدم کے دور میں لوگوں کو خدا کی تلاش تھی بھئی لا الہ الا اللہ کہاں سے ملے گا، تو جواب میں آیا کہ آدم صفی اللہ سے ملے گا. لا الہ کہاں سے ملے گا؟ روح نجی اللہ سے ملے گا. لا الہ کہاں سے ملے گا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملے گا. لا الہ الا اللہ کہاں سے ملے گا؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ سے ملے گا. لا الہ الا اللہ کہاں سے ملے گا؟ عیسیٰ روح اللہ سے ملے گا. لا الہ الا اللہ کہاں سے ملے گا؟ وہ محمد رسول اللہ سے ملے گا. میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ گواہ ہے، لا الہ الا اللہ استغاثہ ہے، محمد مصطفیٰ گواہ ہے، لا الہ الا اللہ مقدمہ ہے، محمد مصطفیٰ اس کا گواہ ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد مصطفیٰ اس پہ شاہد ہے، اس پہ گواہ ہے. اور یہ گواہ کتنا بے مثال ہے، اور یہ گواہ کتنا عظیم ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات نہیں کرتا، بلکہ بطور گواہ کے بھی محمد کا ذکر کرتا ہے، بلکہ خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، خطاب کر کے کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہداً، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو. یہاں پر نام لے کر کہا کہ اے پیغمبر تو گواہ ہے. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ
توجہ ہے توجہ ہے توجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو علیحدہ استدلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت کر کے وضاحت کر کے اعلان کر کے آشکار کر کے اور پوری دنیا میں اس چیز اس حقیقت کو واضح کر کے دنیا کو بتایا کہ انا ارسلناک کا شاہد اے پیغمبر تو شاہد ہے شاہد عربی میں گواہ کو کہتے ہیں عربی میں شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے شہید کمانا بھی گواہ ہے شاہد کمانا بھی گواہ ہے تھوڑا سا فرق ہے جو عالموں کو پتا ہے شاہد کمانا گواہ شہید کمانا گواہ اللہ کے راستے میں جو مارا جاتا ہے وہ اللہ کے دروازے پر حاضر ہو کر اللہ کی گواہی دیتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں اور جو عام آدمی کسی کی گواہی دے اس کو شاہد کہا جاتا ہے تو قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا انا ارسلناک شاہدا اے پیغمبر تو گواہ ہے کس چیز کا گواہ مالک میں ہوں گواہ تو ہے خالق میں ہوں گواہ تو ہے مشکل کشا میں ہوں گواہ تو ہے بگڑی میں بناتا ہوں گواہ تو ہے ایک میں ہوں گواہ تو ہے رازق میں ہوں گواہ تو ہے لیکن اے پیغمبر گواہوں کی دو قسمیں ہیں ایک گواہ موقع کا ہوتا ہے ایک گواہ نشانیوں کا ہوتا ہے ایک جگہ پر آدمی قتل ہو جائے تو کچھ لوگ چشمدید گواہ ہوں گے کچھ نشانیوں کے گواہ ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے قتل کرتے دیکھا فلاں کو قتل ہوتے دیکھا عدالت کہے گی یہ چشمدید گواہ ہے عدالت کہے گی یہ آنکھوں کے دیکھنے والے گواہ ہیں لیکن ڈاکٹر بھی گواہی دیتا ہے تھانے دار بھی عدالت میں گواہی دیتا ہے ڈاکٹر نے قتل کرتے نہیں دیکھا تھانے دار نے قتل کرتے نہیں دیکھا تھانے دار کہتا ہے میرے سامنے ایف آئی آر کاٹی گئی میں نے ایف آئی آر کاٹی ڈاکٹر کہتا ہے میں نے پوسٹ مارٹم کیا یعنی جو بھی دنیا میں مقدمہ ہے دعویٰ ہے اس کے گواہ دو قسم پر ہیں ایک چشمدید گواہ ہے اور ایک جناب نشانیوں کے گواہ ہیں اب آپ دیکھو کہ 124,000 انبیاء وہ بھی خدا کے گواہ ہیں محمد مصطفیٰ بھی خدا کے گواہ ہیں اور آپ دیکھو میں نماز میں پڑھتا ہوں اشہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں لیکن میں نے محمد کو نہ دیکھا ہے نہ رسول بنتے دیکھا نہ پیغمبر کو مکے آتے دیکھا نہ مدینے کو مدینے میں آتے دیکھا لیکن میں بھی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں کیوں کہ میں نے نشانیاں دیکھی ہیں میں نے محمد کو نہیں دیکھا اور ایک ہے نشانیوں کا گواہ ایک ہے موقع کا گواہ اس فرق کو سمجھو ساری حقیقت کھل جائے گی سارے نبی اللہ کے گواہ محمد بھی اللہ کا گواہ ان دونوں میں ایک نشانیوں کا گواہ ایک موقع کا گواہ ساری کائنات اللہ کی گواہ لیکن صحابہ بھی محمد کے گواہ ساری دنیا بھی محمد کی گواہ ایک نشانیوں کا گواہ ایک موقع کا گواہ اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ کی گواہی سارے نبیوں نے دی سارے پیغمبروں نے چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کہا خدا ایک ہے دور پہاڑ پہ کہا خدا ایک ہے طوفان کی موجوں میں کہا خدا ایک ہے سمندروں میں کہا خدا ایک ہے اور یہ گواہی دی اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ساری کائنات میں انبیاء بھی میرے گواہ ساری کائنات میں محمد بھی میرے گواہ لیکن گواہی گواہی میں فرق ہے کہ آدم نے خدا کی گواہی دی جنت سے نکل کر نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر زکریہ نے گواہی دی آرے کے نیچے گر کر یوسف نے گواہی دی کنویں میں آ کر یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر موسیٰ نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر اور محمد نے گواہی دی عرش میں جا کر نشانیوں کے گواہ میرا محمد موقع کا گواہ سارے نبی نشانیوں کے گواہ اور میرا نبی موقع کا گواہ اور یہ ایسا گواہ ہے کہ جو موقع پہ پہنچا موقع پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اور میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن بتاتا ہے کہ یہ محمد خدا کا وہ گواہ ہے جو موقع پہ آیا کہاں آیا تھوڑی سی بات اس عنوان پر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محمد جو موقع کی گواہی دے رہا اس کا تعارف اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہے توجہ آپ کی قرآن کے لفظ پہ غور کر کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو آسمانوں پر لے جا رہا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ موقع کی گواہی کے لیے لے جا رہا کہ یہ موقع کا گواہ ہو جائے موقع کا گواہ تو جب موقع کا گواہ یہاں سے جانے لگا تو قرآن نے اس کا تعارف کرایا اور جب وہ آیا تو پھر بھی تعارف کرایا. اس میں بڑی حکمت تھی. جب یہ موقع کا گواہ موقع پہ جا رہا ہے تو پھر بھی قرآن بول رہا, جب آ رہا ہے تو پھر بھی قرآن بول رہا اور کسی اور کے لیے نہیں بول رہا. میرے بھائیو گواہی کتنی عظیم ہے, نبی کا جانا کتنا عظیم ہے. اس گواہی کو تو دیکھو کہ یہ محمد موقع پہ جا رہا ہے, تو جب جا رہا ہے تو خدا نے کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, کہ رات کو جبریل امین جس انسان کو جس مہمان کو لے کر اوپر آ رہا ہے, راتوں رات جس نے سیر کرائی, جس اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی, وہ بندہ ہے. بعبده وہ بندہ ہے, یعنی جب یہ جا رہا ہے تو دیکھو لوگوں یہ بندہ ہے, کوئی اور نہیں ہے, یہ بندہ ہے. یعنی اس کی حیثیت کو واضح کر دیا, اس کی شخصیت کو واضح کر دیا, اس کی کیفیت کو واضح کر دیا, اس کی جنسیت کو واضح کر دیا, کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو لے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ کیا ہے, اس وقت یہ بندے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, یعنی جس کو لے گئی وہ بندہ تھا, جس کو لے گئی وہ انسان تھا, جس کو لے گئی وہ بشر تھا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, اور راتوں رات لے گئی, لیکن جب وہ محمد مصطفیٰ اللہ سے ہو کر واپس آیا تو واپس آ کر بھی پھر کہا اوہا الی عبدہ ما اوہا, یعنی جو آسمانوں پہ گیا تھا وہ بندہ تھا, جو آیا تھا وہ بندہ تھا, جو گیا تھا وہ بھی بندہ تھا, جو آیا تھا وہ بھی بندہ تھا. اے اللہ یہ اتنا تعارف کرانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ فرمایا کہ میں جس کو بھی عزت دیتا ہوں لوگوں کا آدمی کمزور ہے, اس کی جنس بدل دیتے ہیں. میں نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا, لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے. میں نے فرشتوں کو فرشتے بنایا, لوگوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. میں نے عزیر کو معجزہ دیا, لوگوں نے کہا یہ بھی خدا کا بیٹا ہے. تو جب میں کسی کو عزت دیتا ہوں لوگ اس کی جنس کو بدل دیتے ہیں, لیکن آج میں محمد کو جب عرش پہ لے جاتا ہوں تو میں پہلے فیصلہ کرتا ہوں کہ جب لے گیا تو بندہ تھا, جب واپس آیا تو بندہ تھا. اعتراض ہو سکتا ہے؟ یعنی جو موقع کا گواہ ہے اس کے ناز خدا نے کتنے اٹھائے کہ یہ موقع کا گواہ ہے. اور خدا اپنے گواہ کے ناز اٹھائے, اور جو محمد کا گواہ ہے اس کو تم گالی دو. جو خدا کا گواہ ہے, تھوڑی سی بار اور کر کے آگے چلتے. میرے بھائی رسول اللہ آسمان پر تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے؟ اور آسمانوں سے کیا ملا؟ ملا کیا؟ کتنی اتنی نہیں, کوئی کتنی ملی؟ اچھا جس خدا نے 50 دی اس کو پتا نہیں تھا کہ رہ جائیں گی 5, تو پھر کیوں 50؟ نہیں سمجھے میری بات؟ کہ جس خدا نے 50 دی اس کو نہیں پتا تھا بعد میں, تو کیوں دی 50؟ اس کی کیا ضرورت؟ اور ایک آدمی نے کہا کہ اس لیے دی تاکہ دے کر 50 ثواب, دے کر 5 ثواب 50 کا ملے. میں کہتا ہوں اگر خدا شروع سے 5 دیتا اور ثواب 50 یا 100 کا دے دیتا تو کسی کو اعتراض تھا؟ تو خدا نے اپنے رسول کو نمازیں کتنی دی اور بعد میں کتنی رہی؟ کیوں کیوں رہی؟ کیوں رہی؟ یہ بھی کسی حقیقت میں بات پوشیدہ گواہی والی. پوشیدہ ہے یہ گواہی کی حقیقت میں, یہ راز پوشیدہ گواہی کی حقیقت کہ دیکھو جس عرش پر کوئی نہیں جا سکا رسول اللہ آسمانوں پہ گئے, نمازیں ملی 50 واپس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی, تم 50 لے آئے. اور نیچے آئے پھر انہوں نے واپس کیا, پھر 45 رہ گئی. خدا کی کتھی پہ 45 معاف کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ایسے ہوگا, پھر کیوں نہیں کہا پیغمبر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں؟ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے جو موقع کا گواہ ہے وہ پوری چیزیں اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. وہ پوری چیزیں دیکھ لے کے جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا اس عرش پر میرا محمد کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اس کو روکنے والا اس کو روکنے والا رہی کتنی نمازیں کھانے والے میں تقریر کر رہا تھا کئی سالوں کی بات ہے تو ایک بابا کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک اگر ایک پھیرا ہو روا دیں دے گل بن جائے. ایسے لوگ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حضور کس کے گواہ ہیں کس کے گواہ ہیں حضور نے کس کی گواہی دی دی یا نہیں دی فرعون کی چوٹی پہ نہیں دی دانت توڑوا کر نہیں دی بدر کے میدان میں نہیں دی احد کے پہاڑوں پر نہیں دی اور ان گواہیوں سے پہلے عرش پر جا کر نہیں دی اور عرش پر جا کر التحیات للہ والصلوات یہ گواہی کیا ہے التحیات للہ یہ گواہی ہے کیا ہے تو خدا کے رسول کی گواہی عرش پر کہاں پہنچی تو میں کہتا ہوں آج اگر کسی نے اسلام بچانا ہے تو وہ گواہ کی حفاظت کرے کس کی حفاظت کرے کیوں ہائی کورٹ میں چلے جاؤ ایک ملزم کہتا ہے کہ میرا مقدمہ بڑا سنگین ہے مقدمہ ختم کرو تو وہ کب ختم ہوتا ہے جب گواہ بیٹھ جائے تو صحابہ کے دشمنوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو برا کہیں گے کامیاب نہیں ہوں گے یہودیوں نے کر کے دیکھ لیا خدا کو برا کہیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے مشرکوں نے کر کے دیکھ لیا رسول اللہ کی رسالت پر تنقید کر کے کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم جناب یہ بھی سب کچھ کر کے کافروں نے دیکھ لیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کی بجائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی ان کی عظمت میں دادو خدا بھی ختم ہوگا مصطفیٰ بھی ختم ہوگا ان کی گواہی ختم کر دو کبھی ابو بکر کو کافر کہہ دو کبھی عمر کو کافر کہہ دو کبھی عثمان و عثمان کو کافر کہہ دو کبھی سارے صحابہ کو کافر کہہ دو یہ وہ غزل ہے یہ وہ فریب ہے جو یہودیت کی کوک سے جس نے جنم لیا اور بدماشی کی کوک سے جس نے جنم لیا کہ محمد مصطفیٰ پر الزام لگا کر اسلام نہیں مٹا خدا کو برا کہہ کے اسلام نہیں مٹا قرآن کو برا کہہ کے اسلام نہیں مٹا انہوں نے کہا کہ دنیا کا اصول ہے کہ جتنے بھی دعوے اور مقدمے ہیں وہ ایک صورت میں مٹ جاتے ہیں اگر گواہ بیٹھ جائیں اگر ان کے شاہد بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑو 144,000 محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ان صحابہ کو نکال دو ان کو مجروح کر دو ان کو برا ثابت کر دو ان کو غلط ثابت کر دو نہ خدا بچے گا نہ مصطفیٰ بچے گا نہ رسالت بچے گی کیونکہ آج اگر فیصل آباد میں کوئی شخص کہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے پیغمبر کی 10,00,000 حدیثیں ہیں کوئی کہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں تیرے پاس کیا دلیلیں ہیں میرے بھائیو صحابہ کو نکال کر قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی کوئی دلیل نہیں حدیث کو حدیث صحابہ کو نکال کر حدیث کے نبی کا کلام ہونے کی کوئی دلیل نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے دلیل کیا ہے کہ صدیق نے دیکھا قرآن اترتا رہا اور عمر نے دیکھا قرآن اترتا رہا جبریل آتا رہا صحابہ دیکھتے رہے قرآن نبی پڑھتے رہے صحابہ دیکھتے رہے نبی نے نماز پڑھی صحابہ نے دیکھا نبی نے روزہ رکھا صحابہ نے دیکھا نبی نے حج کیا صحابہ نے دیکھا نبی نے زکات کا حکم دیا صحابہ نے دیکھا اور نبی مکے میں آئے صحابہ نے دیکھا نبی مدینہ میں آئے صحابہ نے دیکھا اور پیغمبر کی داڑھی کے بال سفید کتنے تھے صحابہ نے دیکھا نبی مکے میں آئے یا نہیں آئے صحابہ نے دیکھا نبی کی بیویاں کتنی تھی صحابہ نے دیکھا نبی کے بیٹے کتنے تھے صحابہ نے دیکھا پیغمبر کا کردار کیسا تھا صحابہ نے دیکھا اور بدر میں پیغمبر گئے صحابہ نے دیکھا احد کے پہاڑوں پہ نبی گئے صحابہ نے دیکھا نبی کے دندان شہید ہوئے صحابہ نے دیکھا اور نبی سجدے میں روئے صحابہ نے دیکھا الوہیت کا سب سے بڑا گواہ کملی والا ہے اور کملی والے کی رسالت کے گواہ محمد کے صحابہ اور سپاہ صحابہ جو صحابہ کی بات کرتی ہے یہ گواہوں کو بچا رہی ہے کس کو بچا رہی ہے یہ گواہوں کو بچاتی ہے تاکہ اسلام کا مقدمہ بچ جائے تاکہ قرآن کا مقدمہ بچ جائے تاکہ محمد کی شریعت کا مقدمہ بچ جائے عدالتوں کے گواہوں کی حفاظت کرتے ہو مقدمے والوں کیسوں والوں جو تیری لڑائی کا مقدمہ ہے تو گواہ کو چھپا چھپا کر رکھتا ہے کہ یہ بدل نہ جائے ہائے اگر صحابہ بدل گئے تو ایمان کہاں قرآن کہاں اسلام کہاں یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہتا یہ رسول اللہ کے حکم سے کہتا مجھے یہ بتاؤ کہ جنگ بدر میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا خیمہ چٹان پہ لگا دیا جائے چٹان پہ پہاڑ پہ تو رسول اللہ اپنے عریش میں گئے. عریش یہ عریش کون ہے؟ یہ عریش اس خیمے کو عربی میں کہتے ہیں جس کی چھت نہ ہو, ارد گرد کھجوروں کی چھال لگی ہوئی. رسول اللہ تشریف لے گئے اور وہاں فرش خاک پہ پتھر تھے, کینکر تھے. پیغمبر نے سجدہ فرمایا نماز عشاء کے بعد اور حکم دیا کہ میرے خیمے میں سوائے صدیق کے کوئی نہیں آ سکتا. صدیق بغیر اجازت کی عادت کیا ہے؟ یہ حدیث میں تو کوئی نہیں گیا. حضرت صادق نے بھی وقار اتارے, باہر چوکیداری کر رہے تھے اور باہر پہرہ دے رہے تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد جب میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا, عریش میں رسول اللہ سجدہ ریز ہے اور پیغمبر سجدے میں ہے. میں چلا گیا, کافی دیر کے بعد آیا تو پھر میں نے دیکھا رسول اللہ سجدے میں ہے. پھر میں آیا تو پھر دیکھا نبی سجدے میں ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوا, چاند کی چاندنی تھی, میں حیران ہوا کہ اتنی درام پیغمبر سجدے میں ہیں, کہیں روح قبضِ انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو. میں روتا ہوا پیغمبر کے قریب آیا اور میں نے کیا دیکھا کہ چاند کی چاندنی میں رسول اللہ فرش خاک پہ پتھروں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. نبی کے آنسو سے پتھر سارے تر ہو گئے ہیں. پیغمبر کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے اور نبی نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. مسلمانوں, یہ وہ لشکر تھا, یہ وہ بدر کا میدان تھا, یہ وہ جماعت تھی جس کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا تھا یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا. یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. آج اسی لشکر کی موجودگی میں پیغمبر فرش خاک پہ سر رکھ کے پڑے ہیں اور پیغمبر ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگتے ہیں. مسلمانوں, یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ میں کہتا ہوں سپاہی صحابہ کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ گواہ ہے. قرآن کی کوئی آیت صحابہ کی عظمت میں نہ بھی ہوتی تو پیغمبر کی اس دعا کی وجہ سے ساری کائنات میں صحابہ کا مرتبہ اونچا ہوتا. رسول اللہ سجدے میں ہے, فرش خاک پہ آپ نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا یہ ہے, اللہم اے اللہ ان تملک ہذہ الاصحاب. یہ اصابہ عصب سے ہے, اس کا معنی ہے جتھا, اس کا معنی ہے گروہ, اس کا معنی ہے طائفہ, اس کا معنی ہے جماعت. پیغمبر نے فرمایا اللہم اے اللہ ساری رات کی رسول اللہ رو رو کر پتھروں کے سر رکھ کے یہ دعا کر رہے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لا توبت فی الارض. اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر میری جماعت کو ختم کر دیا, لا توبت فی الارض, زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی, زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ لفظ کتنا قیمتی ہے. میں وجد میں آ جاتا ہوں جب یہ دعا کرتا ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اللہم ان تہلکنی, اگر تو نے مجھے ہلاک کر ڈالا تیرا دین نہیں رہے گا, تیرا نام نہیں رہے گا, تیری عبادت نہیں ہوگی. نہیں, اللہ کے عالم کے سامنے ساری دنیا کے سردار نے 1400 پہلے پتھروں پہ سر رکھ کے ساری رات دعا سے کہا تھا ان تہلک ہذہ الاصابہ لا توبت فی الارض, کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی, کون سی جماعت؟ جو میری کمائی ہے, جو میری پونجی ہے, جو میری متاع حیات ہے. آئے 13 مکے میں جنہیں میں نے پالا ہے, پوسا ہے, آئے جن کو جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی تجھے نہیں چھوڑا, جنہوں نے پہنتے ہوئے انگاروں پر بھی تجھے نہیں چھوڑا, جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں میں بھی تجھے نہیں چھوڑا, جنہوں نے ابلتی ہوئی چیکوں میں بھی تجھے نہیں چھوڑا. یہ جماعت ہے 313 مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. ان تہلک ہذہ الاصابہ لا توبت فی الارض, اگر یہ جماعت آج مٹ گئی, آج ہلاک ہو گئی, آج ختم ہو گئی, اس دھرتی پہ تیرا نام نہیں ہوگا, تیری عبادت نہیں ہوگی, تیرے پیغمبر کی رسالت نہیں ہوگی. اگر تو چاہتا ہے میری الوہیت کا ڈنکا بجے, میری رسالت کا ڈنکا بجے, تو آج بلال کو بچا لے, آج صدیق کو بچا لے, آج اگر آج عمار کو بچا لے, آج اپنے آپ کو بچا لے, آج عمر اور عثمان و علی کو بچا لے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ہلاک ہو گیا دین مٹ جائے گا, نہیں کہا کہ اگر صدیق رہا تیرا دین رہے گا, عمر رہا تیرا دین رہے گا, عثمان رہا تیرا دین رہے گا, اور ابشے کا یہ کالا بلال رہا تیرا دین رہے گا, فارس کا سلمان رہا تیرا دین رہے گا, صنعہ کا خالد رہا تیرا دین رہے گا. اللہ میں سچے میں روتا ہوں کہ صحابہ کو بچا لے تاکہ تیرا دین بچ جائے. آج 1400 کے بعد سپاہی صحابہ اسی پیغمبر کی دعا کے مطابق چوکوں میں کہتی ہے اور صحابہ کی عظمت کو بچاؤ تاکہ عقیدہ کہ 144,000 تمام صحابہ کافر و مرتد تھے. یہ عقیدہ توجہ یہ عقیدہ کسی عام کتاب میں نہیں, شیعہ کی بنیادی کتاب, اصول کا جو شیعہ مذہب کے نزدیک وہ درجہ رکھتی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کا, اس میں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ کافر. کون سے 4؟ مقداد ابن اسود, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار بن یاسر. ان 4 کے علاوہ اور خاندان نبوت کے علاوہ سارے صحابہ کافر. یہ شیعہ کی بنیادی کتاب کا فیصلہ کہ 4 مسلمان تھے. کتنے؟ لیکن میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کتنے مسلمان مسلمان تھے. قرآن بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ کن تم خیر امت, اے صحابیوں تم سب سے بہترین امت. خیر کا لفظ عربی میں بہتر کو نہیں کہتے, خیر کہتے ہیں سب سے بہتر. کس کو کہتے ہیں؟ صرف بہتر کو نہیں بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بہتر. تو قرآن نے کیا کہا؟ کن تم خیر امت, اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہتر, سب سے بہتر. یعنی اس دنیا میں جتنی بھی نبیوں کی امتیں آئی ہیں ان سب سے بہتر امت. شیعہ کہتے ہیں 4 مسلمان تھے, قرآن کہتا ہے امت مسلمان. قرآن کیا کہتا ہے؟ امت 4 آدمیوں کو کہتے ہیں, امت 4 آدمیوں کا نام, امت 4 آدمیوں سے عبارت. قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت, خیر امت ہو تم صحابیوں, خیر امت سب سے بہترین امت, سب سے بہترین. اور شیعہ کہتے ہیں 4 مسلمان سے باقی کا آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ, جب مدد اللہ کی آ چکی, ورأیت الناس, اور تو نے دیکھا اے پیغمبر لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو دیکھ رہا ہے کہ دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. فوجیں کیا داخل ہو رہی ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے فوجیں آئیں, شیعہ کہتا ہے 4 آئے. دیکھو تو صحیح, قرآن کہتا ہے ید خلون فی دین اللہ افواجا, قرآن کہتا ہے اسلام میں فوجیں آئیں, شیعہ کہتا ہے 4 آدمی آئے. قرآن کہتا ہے لشکر آئے, شیعہ کہتا ہے 4 آدمی آئے. قرآن کہتا ہے گروہ آئے, شیعہ کہتا ہے 4 آدمی آئے. اور قرآن کہتا ہے عساکر آئے, شیعہ کہتا ہے 4 آدمی آئے. اور میرے بھائیو قرآن کھولو, یدخلون یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج پر فوج آئے, لشکر پر لشکر آئے. خیبر میں نبی پہنچے 6,000 آئے, عہد میں پہنچے تو 12,000 آئے, اور فتح مکہ میں آئے تو 10,000 آئے, گلیوں میں آئے, بازاروں میں آئے. 144,000 صحابہ کی تعداد ہے, اور مکے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں, باقی 134,000 کہاں چلے گئے؟ قرآن لے کر کوئی افریقہ کے جزیروں میں جا سویا, کوئی مصر کے صحراؤں میں جا سویا, کوئی قسطنطنیہ کے قلعے میں جا سویا, اور بیویاں مکے میں رہی, اور قرآن لے کر وہ کابل کے پہاڑوں پہ پہنچے. پہنچے یا نہیں پہنچے؟ آئے جو صحابہ محمد کا دین لے کر دنیا کے خطوں تک آئے. میں ان کا دفاع کروں یا نہ کروں, ان کی کہانی بیان کروں یا نہ کروں, بلند آواز سے کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں وہ تو لشکر لشکر. شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان, قرآن کہتا ہے لشکر لشکر. ایسا ایمان والا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل سب کو رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ سینا سے نکلنے لگے تبلیغ کے لیے, رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حضرت معاذ کو مبلغ بنا کر بھیجا. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب مدینہ سے چند قدم باہر نکلنے لگے تو حضور نے فرمایا معاذ سواری پہ سوار ہو جاؤ. تو حضرت معاذ رو پڑے, فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں سواری پہ کیسے چڑھوں؟ حضور نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں سواری پہ چڑھو. دنیا کا سردار نیچے ہے, معاذ ابن جبل اوپر ہے, اور حضور نے فرمایا معاذ میں تجھے مبلغ بنا کر یمن کا بھیج رہا ہوں, اتق دعوت المظلوم, مظلوم مظلوم سے بچنا, فانھا لیس بینھا وبین اللہ حجاب, اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ پیغمبر کی ایک نصیحت تھی. میں وہ نصیحت کے بعد کی بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ ابن جبل کو سواری پہ سوار کرتے اور صدیق اور پیغمبر صاف اور معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے چہرے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو حضور نے فرمایا معاذ میں سچی بات کہتا ہوں کہ لعلک لا ترونی بعد عامی حالا لعلک لا ترونی بعد عامی حالا لعلک تمشی علی منبری او روضتی. اے معاذ شاید تو آج کے بعد محمد کا چہرہ نہ دیکھ سکے اور شاید جب آئندہ تم اس مدینہ مکہ مدینہ میں آئے تو تیرا گزر میرے منبر سے ہو یا میرے روضے سے ہو تو میری قبر سے گزرے لیکن اے معاذ قیامت کی صبح کو تیرے ساتھ ضرور ملاقات ہو. میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے شخص کو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ شیعہ کہتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. چار آدمیوں کے علاوہ سارے کافر تھے. یہ نعوذ باللہ کافر تھے. شیعہ بتاؤ یہ چار مسلمان تھے. وہ اکیلے بدر کے میدان میں 313 گئے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. 14 آدمی وہاں شہید ہوئے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. احد کے پہاڑوں پر 750 جا کر لڑے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور 70 صحابی ان کے ساتھ وہاں شہید ہوئے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. خندق کی جنگ میں 19 صحابی خندق کی جنگ میں 3000 صحابی لڑے اور ان میں سے 19 صحابی شہید ہوئے. ان 3000 کے دل میں ایمان نہیں تھا. جو 19 ذبح ہو گئے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. خیبر کی لڑائی میں 19000 صحابی تھے. 19000 میں 13 شہید ہوئے. 19000 کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور پھر جو 13 شہید ہوئے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور حنین کی لڑائی میں 12000 صحابی تھے اور 9 شہید ہوئے. 9 کے دل میں ایمان نہیں تھا. 12000 کے دل میں ایمان نہیں تھا. فتح مکہ میں 10000 صحابی گئے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور 3 آدمی راستے میں شہید ہوئے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تبوک کی جنگ میں 30000 صحابی گئے اور 7 راستے میں شہید ہوئے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. وہ بتاؤ تو صحیح جن کے ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھر گئے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور جن کے جنازے فرشتوں نے پڑھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. شیعہ کہتا ہے چار مسلمان تھے. قرآن کہتا ہے سارے مسلمان. قرآن کیا کہتا ہے سارے. تو بات چلی کہاں سے تھی؟ گواہ کہاں سے چلی تھی؟ ایک ہے اللہ کا گواہ ایک ہے اور ایک ہے مصطفیٰ کا گواہ. اللہ کا گواہ کون ہے؟ ہے توجہ. اللہ کے گواہ کون ہے اور مصطفیٰ کے گواہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے گواہ کون ہے؟ صحابہ. اور مصطفیٰ کے گواہ جو صحابہ ان صحابہ میں سب سے بڑا گواہ صدیق اکبر. ان گواہوں میں سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ صدیق اکبر. اور میں قرآن پاک کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ قرآن پاک نے ان گواہوں کا ذکر کیا. محمد رسول اللہ والذین معہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کے بعد دلیل ہے والذین معہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. گواہ کون ہے؟ والذین معہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ جو ہر وقت نبی کے محمد رسول اللہ. یہ دعویٰ ہے والذین معہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں. یہ چار گواہ ہیں. اور یہ چار گواہ پیغمبر کی نبوت کے اتنے بڑے گواہ ہیں اتنے سچے گواہ ہیں کہ نبی کی حدیثوں میں نقطے ہیں جن کی گواہی کے. پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی. اے دنیا کے لوگوں سب سے بہترین جو دنیا کا زمانہ ہے خیر القرون جتنے بھی دنیا میں زمانے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. میرا زمانہ عربی میں میرے زمانے کی عربی ہے قرنی. قرن عربی کا لفظ ہے. قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں. قرن مشرق کو مغرب کو بھی کہتے ہیں. کرم شیر کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں دیکھو کہ پیغمبر نے فرمایا غیر القرون قرنی جو دنیا میں سب سے بہترین زمانہ ہے قرنی وہ میرا زمانہ ہے. قرنی قرنی کے لفظ چار ہیں. قاف ہے را ہے نون ہے یا ہے. قرنی میرا زمانہ اور وہ آپ کا زمانہ ہے کون سا؟ اس چار لفظوں میں وہ پوشیدہ ہے. چار لفظوں میں وہ حقیقت پوشیدہ ہے. قرنی قرنی میں قاف ہے وہ صدیق کا آخری لفظ ہے. را ہے وہ عمر کا آخری لفظ ہے. نون ہے وہ عثمان کا آخری لفظ ہے. یا ہے وہ علی کا آخری لفظ ہے. قرنی یہ لفظ کرنی ہے, کہو یہ لفظ کرنی نے بتایا کہ میرا زمانہ کرنی نے بتایا. اور یہ جو پورا قرآن ہے یہ حروف تحفظ ہے, پورے قرآن کس سے ہیں؟ حروف تحجیس ہے. حروف تحجیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے شروع ہوتا ہے, یا پہ ختم ہوتا ہے. اور یہ جو چاروں خلفاء ہیں یہ الف سے شروع ہوتے ہیں, یا پہ ختم ہوتے ہیں. الف سے مراد ابو بکر ہے اور یا سے مراد علی ہے. تو گویا الف سے شروع ہوا یا پہ ختم ہوا, قرآن بھی الف سے شروع ہوا یا پہ ختم ہوا. تو سارے حروف تحجیس قرآن ہیں, اور سارے حروف تحجیس جب قرآن ہیں اور الف سے یہ تک قرآن ہے, الف سے یہ تک چاروں خلفاء. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں, اس کے مقابلے میں بھی چار لفظ, اور وہ بڑے عجیب ہیں. اور وہ دنیا کے جتنی برائیاں ہیں ان کا مجموعہ ہے, جتنے کفر ہیں ان کا مجموعہ ہے, جتنی بدماشی ہے ان کا مجموعہ ہے. اور وہ ہے لفظ شیعہ. وہ ہے لفظ, وہ کیا ہے؟ اس لفظ شیعہ میں چار لفظ ہیں. پہلا شین ہے, اس سے مراد شیطان ہے. دوسرا یا ہے, اس سے مراد یہودی ہے. تیسرا عین ہے, اس سے مراد عیسائی ہے. اور چوتھا ہا ہے, اس سے مراد ہے ہندو. جو جتنے بھی سارے کفر ہیں اسی شیعہ کے لفظ میں موجود ہیں. جامع ہے, جامع لفظ, جامع لفظ. کسی کی ضرورت نہیں, کسی سے یہ نیت کر کے کہو تم شیعہ ہو, وہ کہے گا ہاں میں شیعہ. اس کو کہو بس پورے پورے ہو, پھر پورے ہو, پھر کیا ہو؟ وہ کہے گا میں شیعہ ہوں. اس کو کہو پھر پورے ہو, ادھورے نہیں ہو, پورے ہو. یعنی دنیا میں جتنی شیطان کی خواستیں ہیں وہ ان میں شروع شین سے ہوا. شروع کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ اور دونوں کا دیکھو نا, دونوں کا لفظ کیا, وہ بھی شین سے شروع ہوا, یہ بھی شین سے شروع ہوا. تو یہ ویسے بھی مشابہت ہے. تو خیر یہ اس کی طرف میں نہیں جاتا, یہ علیحدہ عنوان ہے. نقطوں کا عنوان یہ علیحدہ. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ گواہ. تو رسول اللہ کا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اب دیکھو, پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب آئی. آپ نے سنا ہوگا, ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. معراج کی رات جبریل نبی کا ساتھی تھا, ہجرت کی رات صدیق نبی کا ساتھی تھا. اور معراج کی رات جو ساتھی تھا اس کو بھی دیکھو, جو ہجرت کی رات ساتھی تھا اس کو بھی دیکھو. اور معراج کی رات جو ساتھی تھا وہ جو معراج کی رات ساتھی تھا اس کو بھی دیکھو, جو ہجرت کی رات ساتھی تھا اس کو بھی دیکھو. جو معراج کی رات ساتھی تھا وہ جگانے کے لیے اپنے ساتھی کو خود آیا. جو معراج کی رات نبی کا ساتھی تھا وہ نبی کو جگانے کے لیے خود آیا, اور جو ہجرت کی رات ساتھی تھا اس کو نبی جگانے آیا. آیا یا نہیں آیا؟ یہ نبی کا گواہ. اور گواہ وہ ہوتا ہے جس کو, جس کی گواہی ہے وہ جگانے جا رہا, وہ جگانے جا رہا ہے. کیونکہ سب سے بڑا گواہ, سب سے بڑا صدیق, سب سے بڑا. اور دیکھو, معراج کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا, لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا, خود نبی کی سواری بن گیا. ابو بکر نے کہا کہ اور کوئی سواری یہ لذت کیوں اٹھائے, یہ لطف کیوں اٹھائے؟ صدیق خود نبی کی سواری بن گیا. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی جس پر بھی سوار ہوا وہ سواری کبھی کسی کے پیچھے نہیں رہی. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ باذوق لوگ ہو, حضرت قاسمی صاحب کے نقطوں کے وارث ہو, اور خطابت کو آپ کو سنا ہوا ہے. میں تو کمزور آدمی ہوں, قاسمی صاحب تو ہمارے مخدوم استاد, مہربان مرشد, مربی, جو بھی آپ کہہ لیں وہ ٹھیک ہے. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. میری بات, میں اگلی بات کہوں سمجھو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ہے تو بچو آپ. تو صدیق سب سے بڑا گواہ, صدیق سب سے بڑا. اور یہ جو گواہ ہے یہ بھی دیکھو کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کے بت گرانے ہیں, اور حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں, تو حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی میں نبی ہوں تو میرا بوجھ. لیکن آج جب ہجرت کی رات صدیق نے کہا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں, تو حضور نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ صدیق نے نبی کا خلیفہ بننا تھا اور نبی کا جو خلیفہ ہے وہ نبی کا بوجھ اٹھاتا ہے تو خلیفہ بنتا ہے. تو آج دنیا کو بتا دیا کہ علی واقعی نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, صدیق نبی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ مکے سے چلتا ہے اور غار تک نبی کا بوجھ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا. اور جس سواری پہ نبی سوار ہوئے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی, وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو, وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو تو تب ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے, وہ سواری صدیق اکبر کی ہو تو ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے. صدیق نبی کا گواہ ہے اور صدیق نبی کا سب سے بڑا گواہ ہے اور سب سے پہلا گواہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا جی ٹھیک ہے صدیق نبی کا گواہ آپ کہتے ہو, لیکن ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ تو علی آئے, نبی کے بستر پہ علی آئے. تو دیکھو جس کو نبی کا بستر ملا, جس کو نبی کا اثاثہ ملا, جس کو نبی کی میراث ملی, جس کو نبی کا سامان ملا, جو نبی کے بستر پہ سویا وہ اس کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا جس کو بستر ملا اگر وہ پہلا خلیفہ ہے تو پھر اس کا کیا مرتبہ ہوگا جس کو بستر والا ملا, جس کو بستر ہے, جس کو بستر ہے, یہ بستر والا جس کو ملا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا فرق دونوں میں ہے, رات ایک ہے اور رات ایک ہے. اسی ایک رات میں ایک آدمی سویا ہوا ہے, ایک آدمی جاگ رہا ہے, ایک آدمی مزے لوٹ رہا ہے نیند کے, دوسرا آؤ حضرت علی کے پاس سے گئے تھے اور حضرت علی سے کہا کہ بستر پہ سو جاؤ. اے علی تم کیسے سو گئے, پیغمبر کو چھوڑ کر سو گئے؟ اگر آج علی المرتضیٰ یہ کہتے کہ میں یہاں کیسے سو جاؤں, تم اکیلے چلے جاؤ, تو میرے بھائیوں اللہ نے یہ نقطہ پہلے سے حل کر دیا. اگر علی المرتضیٰ نبی کے ساتھ ہوتے تو آج شیعہ یہ کہتا کہ جب تلواروں کے نیچے سے نبی گزرے, علی ساتھ تھا, علی نے نبی کو بچایا تھا, تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ علی بستر پہ سو جائے, نبی اکیلا گزر جائے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے, مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ سلا کے بچاتا ہے, نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. علی گوالی توجہ 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 ٹائم تھوڑا ہے, توجہ کیجیے, باتیں اور بھی کافی پڑی ہوئی ٹھیک ہے ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ گواہ کا پورا پار ہونا چاہیے, خدا کا گواہ بھی بے مثال, نبی کا گواہ بھی بے مثال, نبی کا گواہ ہے اس کی کوئی مثال ہے؟ توجہ میری طرف ہے. ایک آدمی بستر کے مزے لوٹتا رہا, ایک آدمی نبوت کے مزے لوٹتا رہا, ایک نے بستر کا مزہ لوٹا, ایک نے نبی کا مزہ لوٹا, ایک نے چادر کا مزہ لوٹا, ایک نے محمد کے چہرے کا مزہ لوٹا, ایک نے گھر کا مزہ لوٹا, ایک نے پہاڑوں کا مزہ لوٹا, ایک نے چارپائی کا مزہ لوٹا, ایک آدمی چڑھتا رہا نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے چڑھتا رہا, غار پہ چڑھتا رہا, غار پہ جاتا رہا, رات کی تاریکی میں جاتا رہا, تو پھر دیکھو تو صحیح کہ جو غار میں بھی ساتھ رہا مزار میں بھی ساتھ رہا نبی کا پہلا گواہ, نبی کا پہلا گواہ. لیکن ایک سوال باقی ہے کہ اے علی پیغمبر تو آپ کے پاس سے چلے گئے, آپ سوئے کیسے, آپ کو نیند آئی کیسے, آپ کو نہیں فکر تھا کہ نبی تلواروں کے نیچے سے گزر گئے, نبی جائیں گے کہاں, تم سو گئے ہو اور ابو بکر تو نہیں سویا, اس کو تو نیند نہیں آئی, ایک سویا رہا ایک جاگتا رہا, سونے والے سے پوچھو کیوں سویا, جاگنے والے سے پوچھو کیوں جاگا, آؤ کسی نے مسئلہ حل کر دیا, علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں شیر خدا سے کیوں سویا, فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے جو امانتیں دی تھی وہ گھر کی امانتیں تھی, ایک ستو کی ڈوری تھی, ایک جو کا توڑا تھا, کچھ چاندی کے برتن تھے, کچھ سامان تھا, یہ امانتیں تھیں, یہ امانتیں میں نے سرانے رکھی, میں سو گیا کیونکہ امانتیں مہنگی نہیں تھی, جب امانت مہنگی ہوتی ہے تو نیند نہیں آیا کرتی, جب امانت کا وزن ہوتا ہے نیند نہیں آیا کرتی. میں یہاں آپ کی گول مسجد کے امام سے کہوں کہ ایک لاکھ روپے امانت رکھ لو, وہ گھر جائے گا, ایک لاکھ روپے اپنی پیٹی میں رکھے گا, اوپر برتن رکھے گا, اس کے بعد تالا بند کرے گا, پھر بھی نہ اس کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی کیونکہ امانت مہنگی ہے. علی سے پوچھا تو کیوں سویا, فرمایا میں اس لیے سویا کہ میرے پاس امانت سستی تھی. صدیق نے کہا میں اس لیے نہیں سویا, جو امانت میری گود میں تھی وہ عرش اور فرش سے مہنگی تھی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا پیغمبر کا گواہ کون ہے؟ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اور جو سب سے بڑا گواہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کے چہرے کو سب سے زیادہ دنیا میں صدیق نے دیکھا. یہ میں نئی بات کہتا ہوں. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن ایک اور بات کہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, اور جب چہرہ دیکھا اس کے بعد کے کتنے عرصے تک چہرہ دیکھا اور دوستی کتنے عرصے سے رہی. صدیق جب نبی کا دوست بنا تو صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال.
کتنی عمر تھی
اس وقت؟ رسول اللہ کی عمر تھی 20 سال. صدیق نبی کا دوست بنا عمر تھی 18 سال اور حضور کی عمر تھی 20 سال. اور جب حضور کی وفات ہوئی صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال, رسول اللہ کی عمر تھی 63 سال. اور جب حضرت علی نبی کے گھر آئے حضرت علی کی عمر تھی 2 سال.
کتنی؟
اور جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو گویا کہ حضرت علی نے نبی کو دیکھا 27 سال اور صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا 43 سال.
کتنے سال دیکھا؟
اگر 43 زیادہ ہے تو حق صدیق کا ہے, اگر 27 زیادہ ہے تو حق علی کا.
کوئی سمجھ نہیں بات.
تو جو نبی کا سب سے بڑا گواہ ہے اس نے سب سے زیادہ نبی کو دیکھا. اور میرے بھائیوں یہ بہت ساری باتیں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں. گواہ بے مثال ہے, گواہ ایسا ہے, گواہ ہونا بھی ایسا چاہیے جس نے پورا موقع دیکھا ہو, جو ہر وقت ساتھ رہا ہو, جس نے سب کچھ دیکھا ہو, جو رات اور دن کو دیکھتا ہو, جو رشتوں لینے اور دینے کو دیکھتا ہو, جو مسکراہٹوں کو دیکھتا ہو, جو جنگوں میں دیکھتا ہو, جو خوشیوں میں دیکھتا ہو, اس کو دیکھو کہ وہ تو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے. صدیق 27 جنگوں میں نبی کے ساتھ ہے, صدیق غار میں نبی کے ساتھ ہے, صدیق مزار میں نبی کے ساتھ ہے, صدیق گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جس میں صدیق اکبر کو خود اختیار تھا. اختیاری بات تھی کہ ابو بکر صدیق کے ذہن میں اختیار تھا کہ جہاں نبی جائیں صدیق جائے, جو نبی کرے صدیق کرے, جو پیغمبر نے حکم دیا صدیق کرے, نبی سجدے میں صدیق سجدے میں, نبی پہاڑ میں صدیق پہاڑ میں, نبی گلی میں صدیق گلی میں, نبی غار میں صدیق غار میں. یہ اختیار کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کو صدیق کی یہ گواہی پیغمبر کا ہر وقت دیکھنا اتنا پسند آیا کہ صدیق کو سب سے بڑا گواہ بنانے کے لیے صدیق اکبر نے وہ خصوصیات بھی پیدا کر دی جس میں صدیق کا خود اپنا اختیار نہیں تھا, لیکن وہ پیغمبر سے مشابہت کے لیے وہ چیزیں بھی صدیق میں اللہ نے ڈال دی, کیونکہ صدیق نبی کا سب سے بڑا گواہ تھا. دیکھیے حضور کی عمر 63 سال ہے, تو خدا نے صدیق کو بھی عمر دی 63 سال. حضور کی وفات سوار کے دن, صدیق کی وفات کی سوار کے دن, حضور کو وفات سے پہلے بخار آیا, صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا, حضور کو زہر یہودیوں نے دیا, صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا, حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریف تھا, وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا, حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ صحابی شریف تھا وہ شہید ہو گیا, صدیق کو خدا نے بچا. گواہ صدیق سب سے بڑا گواہ ہے, صدیق سب سے بڑا. اور پھر دیکھو حضور کی حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی, صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی, حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا, صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا. اور تو اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے, صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے, حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا, صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا, حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا. حضور کی وفات مدینے میں ہوئی, صدیق کی وفات مدینے میں ہوئی. وفات کے وقت حضور نے فرمایا الصلاه والسلام, صدیق نے بھی کہا الصلاه والسلام, حضور نے اللہ مصرفی کے لالا, صدیق نے بھی کہا اللہ مصرفی کے لالا. اور تو اور حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے کھڑی ہے, صدیق کی وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے کھڑی ہے. حضور نے عائشہ سے مسواک مانگی, صدیق نے بھی عائشہ سے مسواک مانگی, حضور کی مسواک بھی عائشہ نے چبائی, صدیق کی مسواک بھی عائشہ نے چبائی. صدیق سب سے بڑا گواہ, اور صدیق سب سے بڑا, صدیق سب سے بڑا, صدیق نبی, صدیق پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ, صدیق پیغمبر کا, صدیق نبی کا سب سے بڑا گواہ ہے. اور توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام کی وفات جس چارپائی پر ہوئی اسی چارپائی پر صدیق کی وفات ہوئی, جس حجرے توجہ ہے, جس دن نبی کی وفات ہوئی اسی دن صدیق کی وفات ہوئی, جس چارپائی پہ نبی کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا, اور وفات کے بعد جو چادر صدیق نبی کے چہرے پہ دی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ دی گئی, جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی, اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے, نبی مقام محمود پہ جائیں گے صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے, نبی حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے. صدیق سب سے بڑا گواہ ہے, اور صدیق سب سے بڑا. تو اگر خدا کو تلاش کرنا ہے مصطفیٰ کے بعد کو تلاش کرو, مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہے صدیق کو تلاش کو تلاش. صدیق سب سے بڑا.
کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہی صحابہ گواہوں کی حفاظت کر رہی ہے. سپاہی صحابہ کیا کر رہی ہے؟ صحابہ کی حفاظت حقیقت میں اسلام کی حفاظت, صحابہ کی حفاظت حقیقت میں رسول اللہ کی عظمتوں کی حفاظت, صحابہ کی حفاظت حقیقت میں دین کی حفاظت میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر آج کوئی آدمی ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے, ابو بکر و عمر کو برا کہتا ہے, تو سپاہی صحابہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو نبی کے دشمن اور اسلام کے دشمنوں سے کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں وزیروں کے پاس, حکمرانوں کے پاس, اور میں صدر اسحاق اور وزیر اعظم کے پاس شروع میں گیا, میں نے کہا یہ دیکھو شیعہ نے صحابہ کے خلاف لکھا. انہوں نے کہا نہیں لکھا, تم غلط کہتے ہو. لیکن جب ہم نے کتابیں دکھائی, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے, پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو یہ بات نہ کرو. اب وزیر اعظم صاحب نے ماشاءاللہ گلگت کے شہر میں کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے اسے پھانسی دو. وزیر اعظم خود ہے, پھانسی لوگ دے رہے ہیں. لوگوں سے کہا کہ تم پھانسی دو, اور وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ ان قریب 7 جماعتوں پر پابندی لگ جائے گی. کتنے جماعتوں پر؟ کبھی کہتے ہیں 2 پر لگے گی, کبھی کہتے ہیں 7 پر لگے گی, کبھی کہتے ہیں 5 پر لگے گی. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ باقی سب پابندیوں کو چھوڑو, مسلم لیگ پر پابندی لگاؤ. کس پر پابندی لگاؤ؟ اور اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو تو پیپل پارٹی پر بھی لگا دو. ٹھیک ہے بھائی, پاکستان میں سارا جھگڑا تو تم دو جماعتوں نے کیا, کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اور بے نظیر کہتی ہے نواز شریف ملک دشمن. نواز شریف کہتا ہے بے نظیر ملک دشمن. تم سے بڑا ملک کا دشمن کون ہے؟ تو پابندی تم پر لگنی چاہیے. سپاہ صحابہ کو فرقہ واریت کا تانا دیتے ہو, میں کہوں گا سب سے بڑے سیاسی فرقہ ورور تم سیاسی فرقہ واریت. تم نے اس قوم کو علاقوں میں, نسلوں میں, زبانوں میں بانٹ دیا. تم سے بڑا بےمان کون؟ ایم کیو ایم کو دیکھو, 150 سیلوں کی برامد ہوئی, تم نے ان پر پابندی نہیں لگائی. وہ تیرے مامے لگ, ان پر کوئی پابندی نہیں. اور سپاہی صحابہ کہتی ہے ابو بکر کو گالی نہ دو, کہتے ان پر پابندی لگا دو. تمہارا باپ بھی نہیں لگا سکتا. پابندی لگاتے ہم پر پابندی لگاتے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہارا جرم کون سا کیا؟ ہم نے تیری اتفاق فاؤنڈری پہ قبضہ کر لیا کہ ہم پہ پابندی لگاتے؟ کہتے جی پابندی لگاؤ. نواز شریف یاد رکھو, اگر تم نے پاکستان میں صحابہ کے خلاف اور خاندان نبوت کے خلاف لٹریچر بند نہ کیا اور ان کے مصنفین کو سزا نہ دی اور یک طرفہ پابندی لگائی, ہم یہ تیری پابندی فضاؤں میں بخیر. یہ جو ممبر ہے, یہ ممبر یہ جو ممبر ہے نا قومی اسمبلی کے, یا وزیر, ان وزیروں نے تجھ سے پرمٹ لینے ہیں, پرمٹ لائسنس لینے ہیں. انہوں نے تم سے گرانٹیں لینی ہیں. ان یہ نہیں تمہارے سامنے بول سکتے. وہاں بولے گا تو آدم پارک بولے گا. ٹھیک ہے, بیت المقدس کا ہور ایک امام آیا. سنیا اج دعا کی چلنا میا بے نظیر نو لیا, تیری دعا جی ایڈی لگتی تو اتو یہودیاں تو کر لینا. جی ایڈی تو تیری دعا لگتی آ گیا تو اتو بیت المقدس سے قبضہ کروا کے اتنے دعا کرنا بے نظیر آوے. بے نظیر کدا آئے گی؟ آ سکتی ہے؟ شیعہ عورت حکمران بن سکتی ہے؟ نواز شریف اگلا دور نہ تیرا نہ تیری بیوی کا. اور ہمیں خبر پہ جانا کہ آئے
اور میں جب بھی بات کرتا ہوں ان سے کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ایران سے مجبور. تم ایران سے مجبور ہو اور سپاہ صحابہ گنبد خضرا سے مجبور ہیں. مجھے بتاؤ کہ میں نے ایک سال پہلے نواز شریف سے کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں کہ یہ کتابیں ہیں شیعہ کی صحابہ کا خراب. یہ لٹریچر ایک سال گزر گیا وہ تم نے ضبط کیا. یا تو یہ ہے کہ وہ کتابیں یہ کتاب کشف اسرار یہ کئی مرتبہ لوگوں کو دکھا چکا اور میں چاہتا ہی ہوں کہ ہر مسلمان کو ہمارا یہ موقف سمجھ میں آئے کہ سپاہی صحابہ بغیر کسی وجہ کے تنقید نہیں کر یہ صحابہ کے خلاف کتاب ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر کے سب سے پہلے اور بڑے گواہ کو خمینی نے اس کتاب کشف اسرار کے 114 صفحے پہ قرآن کا دشمن کہا. اور اسی کتاب توجہ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. جب لاہور میں گورنر ہاؤس میں یہ کتاب وزیر اعظم کو پیش کی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. بڑے بڑے علماء بھاڑے مار کر رونے لگے. اس کتاب کے 250 صفحے پر غلام حسین نجدی ملون نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. مولانا محمد ضیاء القاسمی نے اس اجلاس میں تجویز پیش کی تھی کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. یہ تجویز بعد میں شیعہ نے بھی مانی تھی چاہے تکیہ کر کے مانا اور اسی تجویز کو ناموس صحابہ کا بل بنایا گیا. پھر اس تجویز کی تائید کے لیے یہ کتابیں ہم نے دکھائی کہ جناب اس کتاب کی موجودگی میں سپاہ صحابہ اگر خاموش رہے گی تو اس پر لعنت ہو. ٹھیک ہے یہ ان کتابوں کی موجودگی میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا احتیاط کرنا چاہیے. بعض لوگ ہمارے مہربان کہتے ہیں جناب آپ پہلے نظام بدلنے کی بات کریں. بھئی ہم نے کب روکا ہے کہ نظام نہ بدلو. ہم نے یہ کب کہا کہ نظام بدلو نظام ہم تمہارے سامنے. لیکن ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جا رہا اس وقت تک کیسے خاموش ہو جائے. کل وہ وقت تھا ہم ان اکابرین کے نام لیوا مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا احمد علی لاہوری مولانا عبید اللہ انور بڑی بڑی برگزیدہ گزری ہے یا نہیں. جب ایک آدمی نے لاہور میں حضرت عثمان غنی کو قائم لکھا تو ان اکابرین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. آج عثمان غنی کو کافر لکھا جائے تو ہم چپ کر جائیں. سپاہ صحابہ انہی اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے. میرے بھائیو اگر یہ کتاب غلام حسین نجفی کی تحفہ حنفیہ اس وقت ضبط ہو جاتی یا مصنف کو سزا مل جاتی تو غلام حسین نجفی اور کتاب لکھ سکتا. لیکن اس نے ابھی تازہ کتاب یہ لکھی ہے نسل خلافت. یہ دیکھ نسل خلافت بلا فصل یہ کتاب غلام حسین نجفی کی لاہور سے چھپی. اس کتاب کے 236 صفحے پر یہ ملون کہتا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. رسول اللہ کے سب سے بڑے گواہ کو اگر علیات اللہ یہ گالی دی جائے مجھے بتاؤ پیغمبر کی رسالت کا مقدمہ کیسے بچے بچ سکتا ہے؟ اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مسلمانوں اتنا بڑا کفر،
یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے،
ایک سال ہو گیا پاکستان کے ہر شہر میں، ہر کوچے اور بازار میں اس کے خلاف میں نے احتجاج کیا، کراچی میں احتجاج کیا، لیکن یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ، اوپر نام ابو بکر کا لکھا ہے، نیچے کتے کا فوٹو بنا ہے، کارٹون بنا ہے۔ مسلمانوں وہ ابو بکر صدیق جس نے دولت محمد کے قدموں پہ لٹائی، اگر قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے صدیق اکبر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول پاکستان کے لوگ کلمہ تیرا پڑھتے تھے لیکن میرا نام لکھ کر اس ملک میں کتے کے فوٹو بنائے گئے، اے کملی والے میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو ساری دولت تیرے پاؤں پہ لٹا دی تھی لیکن میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے۔ مولوی خاموش رہے، پیر خاموش رہے، چودھری خاموش رہے، تاجر خاموش رہے، دکاندار خاموش رہے، بتاؤ مسلمانوں قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب؟ اس کتاب کے خلاف سڑکوں پہ آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے اسی لیے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا، اور اس بل میں یہ ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے، جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت۔ لیکن اس پر ساجد نقوی کو بڑی تکلیف ہے یا نہیں؟ کچھ دن پہلے بیان آیا تھا کہ کوئی شیعہ کسی صحابی کی توہین کا تصور نہیں کر سکتا، بیان آیا تھا یا نہیں؟ اور اب جب صحابی کے گستاخ کے لیے سزائے موت آئی تو مرچیں پتہ نہیں کیوں لگی، مرچیں لگی یا نہیں لگی؟ کہتا یہ غیر اسلامی، بھئی تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ گستاخ رسول کی سزا، کہتا ہے مولانا اعظم طارق نے اسمبلی کے اراکین سے یہ کہہ کر دستخط کرائے کہ یہ ناموس رسالت کا بل، اتنا پاگل ہے کہ ناموس رسالت کا بل تو پہلے منظور ہو چکا ہے یا نہیں؟ اور اس کے لیے سزا بھی سربودے کے ایک جج نے پرسوں ترسوں دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو پہلے سے بل منظور ہو گیا، تو جب پہلے سے بل اسمبلی کے ارکان نے منظور کیا تو دوسری مرتبہ ان سے بل پر دستخط کیسے ہو سکتے تھے؟ اور کہتا جی گستاخ رسول کے لیے سزائے موت غیر اسلامی ہے، ہاں اگے تو سارا اسلام ہی منی۔ صحابہ کی گستاخی حقیقت میں رسول اللہ کی گستاخی، ہمارا یہ موقع صحابہ کی گستاخی حقیقت میں، اور جو شخص صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ 700 قرآنی آیات کا دشمن ہے، اور جو قرآن کا دشمن ہے اس کی سزا سزائے موت، اس کی سزا سزائے۔ میرے بھائیو یہ شریعت محمدیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے اس کو سزا ملے گی کوڑوں کی، جو صحابہ کو کافر کہے اس کو سزا ملے گی سزائے موت، صحابہ کی تکفیر کرنے والے کو سزائے موت ہوگی۔ اور اگر پاکستان کی حکومت نے یہ قانون پاس نہ کیا کہ جو ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے اس کے لیے سزائے موت کا قانون اگر حکومت نے پاس نہ کیا، سپاہ صحابہ سڑکوں پر آئے گی، احتجاج کرے گی، کفن پہنے گی، بازاروں میں آئے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف کی حکومت کیسے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سپاہ صحابہ نے ناموس صحابہ کے بل کے لیے تحریک چلائی اور آپ کو اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کے لیے بلایا، ہمارا ساتھ دو گے؟ وہ ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر دو۔ شیعہ نے اب یہ دیکھا کہ بطور شیعہ سپاہ صحابہ کا مقابلہ نہ ہم ٹیبل پر کر سکے ہیں نہ جلسوں میں کر سکے ہیں، تو انہوں نے کچھ شیعوں کو سنی بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر کھڑا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش، بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش،
من اندازِ قدر ترامی شناسم شیو ابن سبا کی ساری اولاد کا چہرہ میں جانتا ابن سبا کی اولاد خواہ سلیم قادری کی شکل میں ہو خواہ کسی اور پادری کی شکل میں ہو سپاہِ صحابہ ان شیو سے وہی سلوک کرے گی جو صدیق اکبر نے منکرین زکات سے کیا کراچی نام لے کر کسی مسلمان پر لعنت دیو اختلاف ہمارا قوم اور سبا یاد رکھیں میری بات سمجھیں ہم نے کراچی میں جلسہ کیا حق نواز شہید خان پر بھئی جلسہ ہم کر رہے ہیں شیعہ کے خلاف ٹانگیں الٹی ہو گئی کس قابلی بھئی میں جلسہ کر رہا ہوں شیعہ کے خلاف کچھ دن تو ہم خاموش رہے اور اس کے بعد جب ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ 3 کروڑ روپیہ ایران سے ان کو ملا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے دیوبندی کافر وہابی کافر فاروقی کافر اعظم خان کافر یہ نعرے لگاؤ یہ بازاروں میں لکھو یہ گلیوں میں لکھو سلیم قادری تیرے مکروہ چہرے کو ہم پہچانتے ہیں یاد رکھو تم سنیت کا لبادہ اگر اور کرائے ہو بتاؤ شاہ احمد مرانی نے تمہاری تائید کیوں نہیں کی سلیم قادری بتاؤ سلیم قادری بتاؤ اگر تم سن بریلوی ہو تمہاری تائید شاہ احمد مرانی نے کیوں نہیں اور تمہاری تائید مولانا مستطار خان نیازی نے کیوں نہیں کی تمہاری تائید پیر سیال شریف والوں نے کیوں نہیں کی پیر جماعت علی شاہ نے کیوں نہیں کی تمہاری تائید شاہ فرید الحق نے کراچی میں کیوں نہیں کی اور اگر تم نے اپنا رویہ نہ چھوڑا تو تیرے ساتھ وہ حشر ہوگا جو رحیم یار خان کے بازار میں سپاہی صحابہ نے کیا اسے معافی نامہ لکھ کے دیا ہے تم اور کیا نہیں ہوگا یہ جڑے شیعہ جس پردے میں آئے گی وہ پردہ چوراہے میں چاک کر دے گا ان شاء اللہ بریلوی دیوبندی آنے والے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہے یا نہیں ہے فیصل آباد کے شیو فیرن تو اس لیے تم نے دھوبی گھاٹ میں جیت لی یہ چلے جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے تمہیں نہیں پتا تھا ہم وہی تھے وہی تھے منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے تمہیں نہیں پتا کہ ہم وہی تھے کہ منہ چھپا کے دیے نہ سر جھکا کے دیے اور ستم زروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے ایک رات کم کیے تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے بیٹے وہ تو سیدھے میں کھلوتے رہتے اور جب کنگرا ٹوٹے آتے نسے کے نہیں رستے اور متحدی اولاد نسی کیوں کتنے گئی رہنا کتنے گئی گنا ایران بھی یاد رکھو سپاہ صحابہ نے تانو چانگ چ بھی تنیا سے ہر جگہ پہ تنیا تنیا لاؤ فیصل آباد کے اگر پولیس اور انتظامیہ پر دار و مدار ہوتا تو پھر وہاں سے لاشیں اٹھتی ٹھیک ہے لیکن سپاہ صحابہ نے اعلان کیا اعلان کہ انتظامیہ والوں اس فیرن کو بند کرو لیکن انتظامیہ کہتی ہے ہم بے بس تم بے بس ہو ہم با بس مجھے کہتے ہیں یہ جو یہ کلاشن کوفے کہاں سے چلی میں کیا تھوڑے توڑنے جو آئی سپاہ صحابہ پہل کہیں نہیں کرتی ٹھیک ہے پہل کہیں نہیں کرتی ہے کئی سن 85 سے 90 تک پاکستان میں ایک شیعہ نہیں مرا سپاہی صحابہ تو 85 میں بنی اور ایک شیعہ بھی اور 90 میں جب مولانا حق نواز پر شہید ہوا اس کے بعد یہ واقعات پیش آتے ہیں ٹھیک ہے اور فیصل آباد کے شیعوں بہتری اسی میں ہے بہتری اسی میں ہے اسی بات میں کہ مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی میں مشتر پارک آرام باغ میں جب وائسرا برطانیہ کی فوجیں توپیں اور بندوقیں لے کر کھڑی تھیں تو انہوں نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا، میں وہی تم سے کہتا ہوں کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل،
لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل،
شہید ناز کی تربت کہاں کہاں
کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے پتوے
سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، اور شجرے آزادی کو خوندے کے کھینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔
شیو
ہماری بہتری سب سے زیادہ ہے کہ صحابہ کی گستاخی چھوڑ دو، صحابہ کی گستاخی، صحابہ کو کافر کہنا، صحابہ کو برا کہنا، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھنا چھوڑ چھوڑ،
اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اس ملک میں مرتد بن کر رہنا ہوگا،
مسلمان بن کر نہیں۔
کوئی پاکستان کا سیاستدان، کوئی حکمران تمہیں اب مسلمان نہیں بنا سکتا،
اب پاکستان میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا۔
مسلمانوں، سپاہ صحابہ گواہوں کی حفاظت کر رہی کیا کر رہی ہے؟ آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ پتا چل گیا کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے؟ سپاہ صحابہ گواہوں کی حفاظت کر کے اسلام کا تحفظ، کس کا تحفظ چاہتی ہے؟ اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سنی امپلائیز، پاکستان کے جتنے سرکاری محکمے میں ہیں، ان تمام میں سپاہ صحابہ اپنے یونٹ بنائے، بنانے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پاکستان سنی امپلائیز کا اعلان اسی مہینے انشاءاللہ یا آئندہ مہینے کے وقت پر اس کے کنوینر کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس کنوینر کے لیے اسلام آباد اور کراچی کی سفیر مل کے محنت کشوں سے ہمارا رابطہ ہو چکا، اور اسی طرح لاہور کے سیکٹر 8 اور دوسرے علاقوں میں سپاہ صحابہ ہر علاقے میں ہوگی، ہر بستی میں ہوگی، واپڈا میں، ٹیلی فون میں، محکمہ تعلیم میں، واسا میں، آبپاشی میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ، ہر گلی میں سپاہ صحابہ ہوگی، ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر اپنی تنخواہوں اور بونسوں کے لیے جماعتیں بن سکتی ہیں تو ابو بکر کی عزت کے لیے بھی جماعتیں بننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اسی طرح وہ کلام پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ بار بہاول نگر میں میں نے خطاب کیا، اللہ نے مدد فرمائی، 100 وکلا نے سپاہ صحابہ میں شمولیت کا اعلان کیا، 100 وکلا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے نظریے اور دین کی بقا کی جنگ سپاہ صحابہ لڑ، اور انشاءاللہ پورے ملک میں ان قریب سپاہ صحابہ وکلا فورم کا ڈھانچہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور اس کا اعلان بھی چند دنوں میں آ رہا ہے، اور اسی لیے اسی طرح کالج کے لیکچرار اور سکولوں کے اساتذہ کے لیے تنظیم سنی اساتذہ کے قیام کا اعلان ہو چکا، اور اس کے ڈھانچے کا اعلان بھی بہت جلد ہو رہا ہے، لئے کہ ایک پروفیسر کو سپاہ صحابہ اس کا کنوینر مقرر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور اسی طرح اسٹوڈینٹس کے محکمے میں، اس ادارے میں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس وقت تک تقریباً 70 سے زیادہ یونٹ پورے ملک کے کالج سکولوں میں بن چکے ہیں، یونیورسٹیوں اور بڑے بڑے کالج، اور چھوٹے سکولوں کے یونٹ تو کئی 100 کی تعداد۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سپاہ صحابہ سنی انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، سپاہ صحابہ رسول اللہ کے گواہوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے، ہر محکمے میں ساتھ دو گے، ہر سوسائٹی میں ساتھ دو گے، ہر بستی میں ساتھ دو گے، جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا حلف لینا چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں، آپ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے، اپنے محلوں میں بناؤ گے؟ میرے نزدیک سب سے اہم کام جلسہ نہیں، سب سے اہم کام یونٹ کا قیام، یونٹ کیمپ، کیا آپ نے سپاہ صحابہ کا ڈھانچہ بنایا یا نہیں، اس کے یونٹ کیمپ کیے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیمپ کرو گے؟ میں تاجروں سے کہوں گا کہ تاجروں،
اور بھی چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں. آؤ پیسے نہیں مانگتے, سپاہی صحابہ میں شامل ہو جاؤ. تاجروں ہماری لڑائی کرسی کے لیے نہیں, ہماری لڑائی پرمٹوں کے لیے نہیں, ہماری لڑائی گرانٹوں کے لیے نہیں ہے, ہماری لڑائی تنخواہوں کے لیے نہیں ہے, ہماری لڑائی دولت کے لیے نہیں ہے, ہماری لڑائی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے لیے, ہماری لڑائی فاروق اعظم کی عزت کے لیے ہے, ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے ہے, عثمان و علی کی عظمت کے لیے ہے, صحابہ کی ناموس کے لیے. آپ ہمارا ساتھ دو گے, ہر علاقے میں ساتھ دو گے, ہر بستی میں ساتھ دو گے. اور میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ انشاءاللہ یوم صدیق اکبر پر پورے ملک میں بہت بڑے بڑے جلوس احتجاجی نکالے نکالے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور حکومت نے ہمیں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ جلوس بند کر دو, ہم نے کہا ایک شرط پر بند کر دو کہ پورے ملک میں چھٹی کر, ٹھیک ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یوم صدیق اکبر پر بائی جماعی عثمانی کو, بائی جماعی عثمانی کو یعنی 17 دسمبر کو پورے پاکستان میں چھٹی کی جائے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر حکومت چھٹی کرے گی تو جلوس نہیں نکلے گی, اور اگر چھٹی ہو گئی, اگر چھٹی نہ ہوئی تو جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں چاہیے. شکاگو میں مزدور مر جائے تو چھٹی یہاں ہوتی, کرکٹ اور ہاکی کی ٹیم یہاں آ جائے تو چھٹی ہو جاتی, ابو بکر کے یوم وفات پر کوئی چھٹی نہیں. ہم پاکستان میں یہ شیعہ نوازی 44 سال کی اب نہیں چلنے دیں گے. چھٹی کرو گے تو بات بنے, ورنہ ابو بکر صدیق کی شان میں جلوس نکلے, نکلنا چاہیے, ہونا چاہیے. بھائی یہ ایک چٹ آئی ہے جس میں چٹ لکھی ہے وہ بعد میں مجھ سے اس کا جواب لے لے.